وأصحابه أجمعين عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له صاحب فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فبعث إلي غلاما وعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجب يا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بادشاہ ایک جادوگر ایک نوجوان اس کا تذکرہ فرمایا ہے. وقت کا بادشاہ تھا, ظالم تھا, اس نے اپنے پاس ایک جادوگر بھی رکھا ہوا تھا. ہر دور میں ظالم لوگ اپنے حاشہ نشین میں اپنے ارد گرد میں کچھ اس قسم کے مخلوق بھی رکھتے ہیں جو لبادہ اوڑھتے ہیں, پیروں کا لبادہ اوڑھتے ہیں, علماء کا. انہی میں ایک یہ بھی تھا کہ صحیح کو غلط قرار دینا, غلط کو صحیح قرار دینا, اس کے ظلم کو جائز قرار دینا, ظالم کی اقتدار کے لیے اور زیادہ اسے حوصلہ دینا. اتنا بڑا ظالم ہو اور یہ حاشیہ نشین بیٹھے لوگ اس کے بارے میں یہ رائے دیں اور یہ تأثر دیں کہ یہ تو اللہ کا بڑا انعام ہے لوگوں پر, بڑا ذہین ہے, بڑا دور اندیش ہے, بڑا عقل مند ہے. حالانکہ وہ ایک کوڑی کا نہیں ہوتا, ایک کوڑی کا نہیں ہوتا. تو ہر زمانے میں ظالم بادشاہوں کے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زبان کے ذریعے, اپنے قلم کے ذریعے, اپنی گفتگو کی صلاحیت سے اور اپنے قلم کی طاقت سے اس کے ظلم کو سہارا دیتے ہیں اور اس کے ظلم کو سہارا دیتے ہیں. ہر دور میں رہا ہے. تو ایسے ہی قسم کا یہ بادشاہ تھا, تو اس کے ہم حاشیہ نشینوں میں ایک جادوگر بھی تھا. جب وہ بوڑھا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا میں بڑھاپے میں ہوں, پتہ نہیں کس وقت چلا جاؤں, تو کوئی ایک نوجوان میرے حوالے کرو کہ میں اپنا فن اسے سکھا دوں. بادشاہ کے دل میں اور زیادہ جگہ پانے کے لیے کہ بڑھاپے میں بھی اس کو میرا اتنا خیال ہے, اس لیے کہ ایسے بدترین لوگ بادشاہ کے ظالم سے بڑے ظالم ہوتے ہیں. کو ایک چیز کے بارے میں رائے دے کہ اس کو تم حلال قرار دو, حرام کو حلال, تو یہ دو چیزیں کو حرام کو حلال قرار دیتے ہیں. اور اگر بادشاہ کی طرف سے مطالبہ ہو کہ ایک حلال چیز کو حرام قرار دو, تو یہ دو چیزوں کو حلال کو حرام قرار دیتے ہیں, ایک قدم آگے بڑھ کے. یہ اس سے بڑے ظالم ہوتے ہیں. تو کہنے لگا بڑھاپے میں ہوں, کوئی نوجوان میرے حوالے کرو, اسے اپنا فن سکھا دوں. ایک نوجوان کا انتخاب ہوا, اسے سکھا دو. جب وہ گھر سے اس جادوگر کے پاس آتا, راستے میں ایک اللہ والا اس کی نشست بھی لگا کرتی تھی, اس کی مجلس بھی ہوا کرتی تھی. یہ نوجوان راستے میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹھ جاتا, وَسَمِعَ كَلَامَهُ فَأَعْجَبَ, اور اسے اس کی باتیں بہت اچھی لگتی تھیں. سلیم الفطرت تھا, نوجوان تھا, سلیم الفطرت تھا. بادشاہ کے حکم پر اس جادو کے پاس جا رہا تھا لیکن فطرت سلامت تھی. تو راستے میں اسے اچھی صحبت مل گئی, یہ بھی کوئی اس کی نیکی ہوگی. جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے, سبحان اللہ, اور کسی کے لیے بھلائی کا فیصلہ فرما دیتے ہیں, تو اپنی قدرت سے اس کے لیے راستے بھی بنا دیتے ہیں. کہاں ظالم اور کہاں ظالم کی صحبت، اور کہاں کل وہ ظالم کا سہارا بننے جا رہا تھا اور کہاں اسے اچھی صحبت مل گئی۔ وسمع کلامہ فاعجبا، اچھی لگی اسے اس کی بات۔ جب جادوگر کے پاس آتا تو راہب کے پاس سے تو ساحر اور جادوگر اسے ڈانٹتا بھی پیٹتا بھی کہ دیر کیوں کرتے ہو، دیر کیوں کرتے ہو۔ تو راہب کو اس نے بتایا کہ تم تھوڑا گھر سے تھوڑی سی دیر سے نکلا کرو اور پھر کہہ دیا کرو مجھے گھر میں دیر ہو گئی ہے، گھر والوں کو کہہ دیا کرو مجھے جادوگر کے پاس دیر ہو گئی ہے، اس طریقے سے اپنا کام چلاؤ۔ ایک دن اس کے لیے کیا ہوا، راستے میں گزر رہا ہے تو ایک جانور، اس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے، یہ نوجوان وہاں پہنچا اور کہنے لگا الیوم اعلم الساحر افضل ام الراہب افضل فاخذ حجر حجر فقال اللهم ان كان امر الراہب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فتى الراہب۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پتھر لیا اور اللہ سے کہنے لگا اے اللہ آج مجھے بتا دینا کہ راہب کا معاملہ ٹھیک ہے یا اس ساحر کا معاملہ ٹھیک ہے، آپ کے ہاں کس کا مرتبہ ہے، راہب کا اس نیک آدمی کا یا اس ساحر کا جس کے پاس میں سیکھنے جاتا ہوں۔ کہ اللہ اگر اس پتھر سے یہ جانور مر جائے تو میں سمجھوں گا راہب ٹھیک ہے، اگر نہ مرے تو میں سمجھوں گا ساحر ٹھیک ہے۔ پتھر مارا اللہ نے الحمدللہ، اسے ہدایت کی روشنی دے دی اور وہ اس پتھر سے وہ جانور مر گیا۔ اس کے سامنے بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے ہاں اس نیک آدمی کا بڑا مرتبہ ہے، اور آ کر اسے کارگزاری سنائی کہ آج راستے میں یوں ہوا، میں نے اللہ سے یوں فریاد کی، میں نے یوں پتھر اٹھایا، میں نے یوں اس دابہ کو مارا اور اللہ رب العزت نے اسے مار دیا اور لوگوں کو وہاں سے راستہ مل گیا، نجات مل گئی۔ تو راہب واقعی اللہ والا تھا، کہنے لگا کہ بیٹے آج کا تو حال یہ ہے کہ تمہارا مرتبہ مجھ سے کئی گنا آگے کا ہے، تمہیں اللہ نے بڑا مرتبہ دیا ہے، یہ چیز تو میرے پاس بھی کوئی نہیں ہے۔ جس کرامت کا اور جس کمال کا اللہ نے تیرے ہاتھ پہ ظہور کیا ہے یہ تو میرے پاس بھی نہیں ہے، جو اللہ نے اپنے آپ بڑا مرتبہ دیا ہے۔ لیکن بیٹے مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں تو کسی بڑی آزمائش میں نہ آ جائے۔ لیکن خیال رکھنا جب بھی کسی بڑی آزمائش میں آئے تو میرا پتہ نہ بتانا، میرا پتہ نہ بتانا۔ اللہ کی شان اس کی شہرت ہو گئی، بیمار لوگ آنے لگے، پریشان حال لوگ آنے لگے، اور یہ انہیں اللہ کی طرف متوجہ کرتا، اللہ کا نام لیتا، اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھ دی، لوگوں کو صحت ملتی چلی گئی، صحت ملتی چلی گئی۔ لیکن سب کو اللہ سے ملاتا، اللہ سے جوڑتا، اللہ سے ملاتا، اللہ سے جوڑتا، اللہ کی قدرت، اللہ کی طرف سے ملنے والی شفا، اس سے یقین بناتا، اور انہیں ایمان کی دولت لوگوں کو ملتی چلی جاتی۔ بادشاہ کا ایک حاشیہ نشین، وزیر کہہ لیں، مشیر کہہ لیں، اس کی بنائی چلی گئی، اسے پتہ چلا کہ ایک نوجوان کے پاس یہ شفا کا نسخہ ہے، وہ بھی بڑے تحفے تحائف لے کے آیا اس کے پاس کہ مجھے یہ بیماری ہے، یہ سارے تحائف تجھے پیش کرتا ہوں، میری بینائی واپس آ جائے، تو میری بینائی واپس کر دے۔ اس نے کہا میں تو بینائی واپس نہیں کر سکتا، بینائی تو اللہ کی قدرت سے، اللہ کے چاہنے سے واپس آتی ہے۔ اس اللہ پر ایمان لیا، اس اللہ پر ایمان لیا اور اللہ تجھے شفا دے دے گا۔ اس نے ایمان قبول کیا، اسے شفا مل گئی، اب یہ بادشاہ کے پاس بیٹھا ہے. جب بادشاہ کے پاس بیٹھا تو بادشاہ نے کہا تیری بینائی کیسے واپس آ گئی؟ اس نے بتایا ایک نوجوان ہے، اس کی وجہ سے آئی ہے، اور میں اس نوجوان کے رب پر ایمان لے آیا ہوں. اس نے کہا میرے سوا کوئی اور بھی رب ہے؟ کہاں ہے، جو تیرا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے. اس نوجوان کو گرفتار کر کے لایا گیا. اس نے کہا تو کیا کہتا ہے؟ کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، اللہ پر ایمان لایا. اس پہ سختی کی گئی، جادوگر تک، اس راہب تک پہنچے، اسے گرفتار کر کے لایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس حاشیہ نشین کو جسے صحت ملی اسے بھی قتل کر دیا گیا، اس راہب کو بھی قتل کر دیا گیا. اس نوجوان کو قتل کرنے کے لیے، اسے عبرت کا نشانہ بنانے کے لیے ایک دستہ تیار کیا، جاؤ اسے پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ، اور وہاں سے اگر یہ اپنے مذہب سے، اپنے دین سے نہ ہٹے تو اسے وہاں سے گرا دینا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے. وہاں لے جایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس نوجوان نے اللہ سے کہا اے اللہ آپ ہی ان کو میری طرف سے کافی ہو جائیں، آپ ہی ان کو میری طرف سے کافی ہو جائیں. پہاڑ پر زلزلہ آیا، سب ہلاک ہو گئے، اللہ نے اسے بچا لیا، اسے بچا لیا. اللہ اللہ ہے، بڑی قدرت والا ہے، اس کا ایک نظام ہے بھائی، اس کا ایک نظام ہے. یہ واقعہ، اس کا تذکرہ قرآن کے اندر بھی ہے. اللہ بڑی قدرت والے ہیں، آج بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہیں. دیکھو نا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دھیکتی آگ میں ڈال دی گئے، اوپر کا پرندہ بھی اس کی تپش برداشت نہ کر سکے، کسی انسان کے لیے آنا، قریب آنا بھی ممکن نہیں. ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے. یا نارکونی بردم وسلم علی ابراہیم، اللہ کہہ رہا ہے اے آگ، اللہ کی مخلوق ہے، گرم بھی نہیں، ایسی ٹھنڈی بھی نہیں کہ تیری گرمی سے ابراہیم کو تکلیف ہو، ایسی ٹھنڈی بھی نہیں کہ تیری ٹھنڈے ٹھنڈک سے ابراہیم کو تکلیف ہو. بردم و سلامن، سلامتی والی آگ بن جا. وہ اللہ آج بھی ہے اور پوری قدرت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ ہے. یہ نوجوان پھر دربار پہنچا، کہا کیا ہوا؟ کہا میرے اللہ ان کو میری طرف سے کافی ہو گیا، میرے اللہ ان کو میری طرف سے کافی ہو گیا. اچھا، یہ ظالم حکمران بادشاہ جو ہوتے ہیں، اس کے کان میں جوں نہیں رینگی، ماتھی پہ بل نہیں آیا کہ میرے قریبی اتنے لوگ مر گئے، اس لیے کہ ان کو تو اپنے اقتدار کا ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات اپنے رشتہ داروں کو اپنے اقتدار کی خاطر مار دیتے ہیں تاکہ مظلوم بن کے میدان میں آئیں اور لوگوں کی حمایت لے. اپنے اقتدار ان کے اتنا بڑا بت ہے، اقتدار ان کے اتنا بڑا بت ہے کہ جس کے سامنے ہر قربانی جائز ہے اور ہر ظلم جائز ہے. پھر کوئی رشتہ، کوئی ناتا، کوئی خاندان، کوئی انسانی قدریں، کوئی انسانیت نام کی چیز نہیں رہتی. اس کے اپنے لوگ مارے گئے اور اس نوجوان کی زبان سے یہ بات سنی تو اسے کوئی احساس نہیں ہوا. اس نے کہا ایک اور دستے کو تیار کیا، کہا جاؤ اسے سمندر میں لے جاؤ، کشتی میں لے جاؤ، اور اگر اپنے دین سے نہ ہٹے تو اسے سمندر میں ڈال دینا. اللہ کی شان، جب لے جایا گیا اس نے پھر وہی کہا اے اللہ آپ ہی تو ہیں، ان کو میری طرف سے کافی ہو جائیں. تو یعنی آئی، کشتی الٹ گئی، سب ہلاک ہو گئے، اللہ نے اسے پھر نجات دے دی. جب پھر یہ آیا اس نے کہا آپ مجھے نہیں مار سکتے، کیونکہ اس نوجوان نے اپنے جینے کا مقصد اور اپنی زندگی کا مقصد، اپنی زندگی کا مقصد اللہ کا دین بنا لیا تھا، اللہ کے دین کی دعوت بنا لیا تھا، اللہ کے دین کی خدمت بنا لیا تھا، تو اس نے بادشاہ کو ایک ایسی ترتیب بتائی کہ کیوں نہ ہو کہ میرا جان کا نذرانہ تو ہو جائے لیکن میرے جینے کا مقصد بھی پورا ہو جائے، میں اللہ کے راہ میں جان تو دے دوں لیکن میرے جینے کا مقصد بھی پورا ہو جائے کہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اس نے بادشاہ کو تدبیر بتائی، کہا اگر مجھے آپ راستے سے ہٹانا ہی چاہتے ہو اور اپنا راستہ اور تم مجھے اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہو تو تدبیر میں بتاتا ہوں، لوگوں کو اسٹیڈیم میں جمع کرو، مجمع اکٹھا کرو اور پھر کمان سے تیر نکالو، مجھے سولی پہ لٹکاؤ، ساری دنیا کے نظریں مجھ پر ہوں اور پھر اس تیر پر میرے اللہ کا نام لو اور کہو اس بچے کے رب، اس نوجوان کے رب سے نام سے میں تجھے تیر مارتا ہوں، یوں کرو گے تو میں مر جاؤں گا۔ اس ظالم کو اس نوجوان سے خطرہ تھا، اس نے کہا اچھا یہی تدبیر اختیار کرتے ہیں۔ سارا مجمع اکٹھا ہوا اور اسی انداز سے اسے تیر مارا گیا، اس کی کنپٹی پہ تیر لگا، سبحان اللہ، سارا مجمع کہہ بیٹھا آمنا آمنا آمنا، ہم سب اس بچے کے رب، اس نوجوان کے رب پہ ایمان لے کے آ گئے۔ اس کا جینا بھی اللہ کے دین کے لیے، محنت مشقتیں بھی اللہ کے دین کے لیے، تکلیفیں اٹھانا بھی اللہ کے دین کے لیے، اس نے چاہا میری روح نکلے تو کیوں نہ ہو اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ ہزاروں آدمی ایمان لے آئے، اس کے کرندوں نے بادشاہ سے کہا جس چیز سے تمہیں ڈر تھا وہ تو ہو گیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اور بالکل سچ ہے، ظالم کی عقل نہیں ہوتی، تمام ظالموں میں ایک بات مشترک ہوتی ہے، وہ بے عقل ہوتے ہیں، وہ کم عقل ہوتے ہیں۔ تمام ظالموں میں ایک بات مشترک ہوتی ہے، وہ احمق ہوتے ہیں، وہ احمق ہوتے ہیں، جس سے وہ ڈرتے ہیں وہی ہو کے رہتا ہے، اسی راستے پہ چلتے ہیں جس میں ان کے لیے ہلاکت ہوتی ہے، اسی تدبیر کو اختیار کرتے ہیں جس میں ان کے لیے بربادی ہوتی ہے۔ اب اپنے ملک میں بھی دیکھ لیں، جس سے ڈرا اسی کو سر پہ رکھا، اسی نے ڈس لیا، جس کو بٹھایا اسی نے اس کو پکڑ لیا، اللہ کا نظام ہے۔ تو سارے ظالموں میں ایک بات مشترک ہے کہ عقل کوئی نہیں ہوتی، ساری ایمان لے آئے۔ اس نے کہا ہر گلی کی ابتدا میں ایک خندق کھودو، اس میں آگ جلاؤ، اور لوگ اگر ایمان سے نہ پھیرے تو اس آگ میں ڈال دو۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہ قعود وهم علی ما يفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا۔ یہ انہیں آگ میں صرف اس لیے ڈالا جا رہا، قصور ایک ہے کہ وہ ایمان والے ہیں۔ اس دور کے ظالم خندقیں کھودا کرتے تھے اور مسلمانوں کو ایمان کی وجہ سے ان خندقوں میں ڈالا کرتے تھے، اور آج کے ظالم مسلمان دشمنی میں آسمانوں سے آگ برساتے ہیں، آسمانوں سے آگ برساتے ہیں، زمین پر بم گراتے ہیں، اور مسلمانوں کی بستیاں، علاقے، بچے، عورتیں، ہاں، ان کو اس طریقے سے آگ کے نظر کرتے ہیں۔ اس ظالم کا ظالم آگ اس انداز سے جلایا کرتا تھا۔ ظالم آج بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، لیکن اس کی ظلم کی شکلیں بدل گئیں، لیکن اس کا ظلم جاری ہے، اس کا ظلم جاری ہے۔ اور جرم کیا ہے مسلمانوں کا؟ وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا، اس لیے کہ وہ ایمان والے ہیں، جرم یہ ہے کہ وہ ایمان والے، ایمان لے آئے۔ لیکن سبحان اللہ، اس نوجوان کی قربانی اور لوگوں میں یہ ایمان کی حرارت اور یہ ایمان کی طاقت، ایک خاتون اپنے بچے کو لے کر جب اسے ڈالنے لگے قریب آئی، ذرا رک گئی، جیسی رکی تو بچہ بول پڑا اور کہنے لگا اماں جان ڈٹے رہیے اس لیے کہ آپ حق پہ ہیں, اماں جان آپ ڈٹے رہیے اس لیے کہ آپ حق پہ ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بتایا ہے اور اس کے متعلق قرآن کی ایک پوری سورت بھی ہے, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ. کس طرح مسلمانوں نے ایمان کی خاطر قربانی دی اور ایمان والے کس قدر ازمائش کے گھاٹیوں سے گزرے لیکن ایمان سے دستبردار نہیں ہوئے, ایمان سے دستبردار نہیں ہوئے. ایمان کی وہ قدر و قیمت تھی, ایمان کی وہ عظمت اہمیت تھی کہ اپنی آنکھوں سے آگ میں جانا دیکھ رہے لیکن یوں سمجھ رہے آگ نہیں ہے, یہ تو جنت کی گلزار ہے. آج بھی الحمدللہ مسلمان جنہیں اللہ نے یہ ایمان کی حرارت نصیب فرمائی ہے, ہاں ان کے بچے ان کی عورتیں اس ایمان کے خاطر ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی روح پرواز ہو رہی ہوتی ہے لیکن ان کے پائے استقامت میں اور دین پہ مضبوطی میں ذرا فرق نہیں آتا. ایمان میں ایسی استقامت الحمدللہ مسلمان قوم میں آج بھی موجود ہے, اگرچہ کم ہے لیکن ایسے غیور مسلمان موجود ہیں جو ہر حال میں کہتے ہیں آمنا آمنا. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ چھوٹی سی نصیحت فرمائیں تاکہ زندگی بھر کا میں اسے معمول بنا لوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم, کہہ دے میں اللہ پر ایمان لے آیا اور پھر اس پہ ڈٹ جا, پھر اس پہ ڈٹ جا. عزت کا مسئلہ آ جائے, مال کا مسئلہ آ جائے, کاروبار کا مسئلہ آ جائے, اولاد کا مسئلہ آ جائے, حتیٰ کہ زندگی خطرے میں آ جائے لیکن کہہ دے استقیم ڈٹ جا اس پر. اور جب کرے گا ایسا پھر کیا ہوگا, جب تو اللہ کے پاس جانے لگے گا, جب اللہ کے پاس جانے لگے گا تو جانے سے پہلے تیرے پاس اللہ کے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الاخرہ ولکم فیها ما تشتہی انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. جب یہ اللہ کے پاس جانے لگے گا, استقامت کا یہ پہاڑ بنا ہوا ہے, لوگ اسے آگ میں ڈال رہے ہیں, لوگ اس پہ بم برسا رہے ہیں, لوگ پر اس پر تیروں کے وار کر رہے ہیں, لوگ اس تلواروں سے اسے ذبح کر رہے ہیں, لیکن یہ استقامت کے ساتھ ہے. اللہ کے فرشتے آ گئے, ڈرنا نہیں, خوف نہ کرنا, نہ پیچھے کا غم کھانا نہ آگے کا خوف کھانا, دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ تھے, حوصلہ بڑھا رہے تھے, آخرت کے ان سارے راستوں میں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور آگے چلو, اللہ تمہارا میزبان ہے اور تم اللہ کے مہمان ہو. یہ استقامت والوں کے لیے انعام ہے, نزلا من غفور الرحیم, اللہ تمہارا میزبان ہے, تم اللہ کے مہمان ہو اور اس مہمانی میں ہونا کیا ہے, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِئًا, بس جو تم چاہو گے بس وہ ہونا ہے, جو تم چاہو گے بس وہ ہونا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بتایا اور ایمان کی قدر و قیمت بتائی اور اس ایمان کے خاطر ازمائش کی گھڑیاں آتی ہیں لیکن اہل استقامت الحمدللہ ہمیشہ اس امتحان میں سرخرو اور کامیاب ہوتے ہیں. اللہ ایمان کی ایسی قوت اور طاقت ہم سب کو نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله نستغفر الله, سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.